بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحديث الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، ایک ایگزامپل دیا، ایک مثال بیان کی. کیا مثال بیان کی؟ کہ وہ انسان القائم فی حدود اللہ، والواقع فیہا، دو انسانوں کی مثال بیان کی. ایک انسان وہ ہے جو اللہ کے حدود کو قائم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے اس کو ماننے والا، اس کا حکم دوسروں کو پہنچانے والا، امر بالمعروف کرنے والا، نہیں عن المنکر کرنے والا، اچھائی کا حکم دینے والا ہے اور برائی سے روکنے والا ہے. اور ایک انسان وہ ہے کہ جو اللہ کی حدود و باؤنڈریز کو توڑنے والا ہے، خود بھی توڑتا ہے، خود بھی غلط کام کرتا ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو روکتا بھی نہیں. ان کی مثال کیا ہے؟ تو فرمایا کمثل قوم استهموا على سفینۃ، قائم فی حدود اللہ. اللہ معینی فرماتے ہیں اللہ کی حدود کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا، یعنی جو اللہ کی حدود، اللہ کے احکام کو توڑنے والے لوگ ہیں ان کو وہ روکتا ہے، ان کو روکنے کے اوپر کمر بستہ ہو جائے، ان کے روکنے کے اوپر کھڑا ہو جائے، گویا کہ اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا ہے. والواقع فیہا، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے اسی میں انسان چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں والواقع فیہا. اس کی مثال کیا ہے؟ تو فرمایا ایسی قوم کی مثال ہے استہموا علی سفینۃ، کہ ایک ایسی بوٹ ہو، ایک ایسی شپ ہو جس کے دو فلور ہو. جس کے کتنے فلور ہو؟ دو فلور ہو. اور دو جماعتیں ہو. اب کس کے حصے میں کون سا فلور جائے گا؟ کون سی جماعت نیچے رہے گی، کون سی جماعت اوپر رہے گی؟ تو دونوں کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ قرآن اندازی ہوتی ہے. استہمو کے معنی قرآن اندازی کرنا، چٹھی بنا کر اچھالنا، جس کا نام آئے وہ اوپر کا، جس کا نام آئے وہ نیچے کا. اب کیا ہوا؟ فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، بعض لوگ اوپر کے حصے میں ہیں، بعض لوگ نیچے کے حصے میں، کشتی کے اندر. وَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ. اب جو لوگ نیچے ہیں اِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لوگ اوپر جاتے ہیں. جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ اوپر. ہو سکتا ہے کہ نیچے کا حصہ بند ہو, پانی کا ایکسس نہ ہو, تو کہا کہ بھائی اوپر سے پانی کا ایکسس ہے تو اوپر جا کر پانی لے کر آئے. فقالوا لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا. اب یہ لوگ جب بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی کہ بھائی آپ بار بار کیوں اوپر آ رہے ہیں. جب ان کو بار بار یہ لوگ ٹول آف کرتے ہیں, بار بار ان کو کہتے ہیں, تو یہ لوگ سوچتے ہیں جو نیچے والے, نیچے کے فلور والے ہیں, کہ یار اوپر ہم بار بار جاتے ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے. ہم ایک آئیڈیا لگاتے ہیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, راستہ نکالتے ہیں, ایک ٹرک کرتے ہیں. کیا؟ ہم نیچے سوراخ بنا لیتے ہیں, نیچے ہول کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس بھی پانی کا کیا آ جائے, ایکسس آ جائے, تاکہ ان کو بھی تکلیف نہ ہو, ہم کو پانی مل جائے. تو حدیث کیا کہہ رہی کہ فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا, اگر اوپر والے یہ سوچے کہ بھائی ان کو ٹھیک ہے, ان کو ہول کر لیں دو نیچے تاکہ ان کے پاس بھی پانی آ جائے, اگر انہوں نے ان کو روکا نہیں تو جو ہول کریں گے تو ہول کرنے کی وجہ سے کیا آئے گا, سوراخ کرنے کی وجہ سے پانی اندر آئے گا, تو نیچے والے بھی جائیں گے اور اوپر والے بھی جائیں گے. ایسا تو نہیں کہ نیچے کا فلور ڈوبے گا, ساری کشتی ڈوبے گی, ساری شپ ہو وہ نیچے غرق ہو جائے گی. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا, اور اگر اوپر والوں نے نیچے والے کو روک لیا, اوپر والوں نے نیچے والے کو کیا کر لیا, روک لیا, تو نیچے والے بھی بچیں گے اور اوپر والے بھی بچیں گے. یہ حدیث, اس کا ترجمہ ہوا حدیث پاک میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کو رکھا ہے. جو ماہر استاد ہوتا ہے, جو ماہر معلم ہوتا ہے, استاد جو ہوتا ہے, اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہر مسئلے کو مثال اور ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہے. کیونکہ جو بات مثال کے ذریعے سمجھائی جاتی ہے وہ جلدی بھی سمجھ میں آتی ہے اور دیر تک یاد بھی رہتی ہے. ایک مسئلہ آپ نے کسی کو بتا دیا, ایک بات آپ نے ویسے ہی کسی کو بتا دی, ہو سکتا ہے کہ دو دن تین دن وہ یاد رکھے, لیکن وہی بات آپ نے اگر اس کو ایگزامپل اور مثال کے ذریعے سمجھائی ہے تو جب کبھی وہ مثال یاد کرے گا, وہ ایگزامپل یاد کرے گا, اس کو وہ آٹومیٹک وہ بات یاد آ جائے گی. یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طریقہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی اہم بات کو سمجھانا چاہتے تھے تو اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتے تھے, اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتے تھے. اور صرف یہ نبی کا طریقہ نہیں, یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی طریقہ ہے. لیکن اللہ نے کتنی قرآن کے اندر کتنی چیزیں مثال کے ذریعے سمجھائی ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا. اللہ تعالیٰ کو حیا نہیں آتی ہے, اللہ تعالیٰ کو اس میں بعد میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے ہیں, یعنی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو مچھر کی مثال دے, مکھی کی مثال دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اسپائڈر کی مثال دی, عنکبوت کی مثال دی, مکڑی کی مثال دی, کئی باتوں کو اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا. نبی علیہ السلام نے کئی باتوں کو, حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے راستے سے, ایک بکری تھی مری ہوئی تھی, مردار تھی, اور صرف مری ہوئی نہیں تھی, وہ بکری ایسی تھی کہ اس کے کان بھی چھوٹے تھے, چھوٹے کان والی مری ہوئی تھی. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ جو مری ہوئی بکری ہے, ایک درہم میں کون خریدے گا, ایک درہم کے اندر کون خریدے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو مری ہوئی ہے اور مردار کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ مردار کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. اگر یہ مردار ہے اس کو اگر آپ کوئی فری میں بھی دیں گے، بغیر معاوضے کے بھی دیں گے، بغیر پرائز کے بھی دیں گے، تب بھی کوئی اس کو لینے والا نہیں. اور اگر یہ زندہ ہوتی، اور اگر یہ کیا ہوتی، زندہ ہوتی، تب بھی اس کے اندر عیب موجود ہے کہ اس کے کان کیا ہے، چھوٹے. تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی چیز بیچنا نہیں تھا، کوئی بکری بیچنی نہیں تھی. نبی علیہ السلام کو صحابہ کو سمجھانا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صحابہ نے اس کی قیمت کا اندازہ لگا لیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح یہ مری ہوئی بکری ہے، اس کے کان چھوٹے ہیں، اس کے یہاں اس کی کوئی تمہارے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں اس دنیا کی قیمت اس بکری سے بھی، اللہ کے یہاں یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے یہاں پوری دنیا کی قیمت اس بکری سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس مری ہوئی بکری کے برابر ہے. یہ سمجھانا تھا صاحب. تو نبی علیہ السلام صحابہ کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتے تھے. ایک مرتبہ ایسے ہی ٹھنڈیوں کا زمانہ ہے، نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے، اور ٹھنڈیوں کے زمانے میں کیا ہوتے ہیں، پتے جھڑتے ہیں نا. نبی علیہ السلام نے ایک ٹہنی پکڑی، اس کو زور سے ہلایا، اور کیا ہو گئے، پتے جھڑ گئے، پتے جھڑ گئے، پتے گر گئے نیچے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح اس کے ہلانے سے یہ پتے جھڑ گئے، انسان اگر اللہ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے نا، تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے. مثال، اب کتنی ایک سمپل بات ہے، لیکن اس کو مثال کے ذریعے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ صحابہ ہم تک یہ بات پہنچا رہے ہیں. کبھی نبی علیہ السلام کوئی چیز سمجھانا ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام سوال کریٹ کرتے تھے. ایک ماہر استاد کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سوال پوچھتا ہے، سوال وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے جس ٹاپک کے اوپر گفتگو چل رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سوال پوز کرتے تھے، کبھی سوال تھرو کرتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ نا کہ اگر کسی انسان کے گھر کے سامنے سے نہر جا رہی ہے، کسی انسان کے سامنے سے، گھر کے سامنے سے کیا جا رہی ہو، نہر، ریور جا رہی ہو، اور وہ انسان پانچ مرتبہ اس نہر کے اندر نہائے، تو کیا اس کے اوپر کوئی امپیورٹی، اس کے اوپر کوئی ناپاکی باقی رہے گی؟ وہ انسان ناپاک رہے گا، گندا رہے گا؟ کہا کہ نہیں. وہ انسان کیسے گندا رہے گا جس کے گھر کے سامنے سے ریور جاتی ہو، پانچ مرتبہ نہاتا ہے دن میں؟ نبی السلام نے فرمایا کہ اسی طرح تمہاری پانچ نمازوں کا حال ہے، کہ جو انسان پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اسی طرح اس کے بدن سے وہ سارے گناہوں کی جو ناپاکی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو یہ طریقہ، ہمارے بزرگوں، یہی چیز ہمارے بزرگوں میں بھی پائی جاتی تھی، صحابہ کے اندر پائی جاتی تھی، تابعین، تبع تابعین، بزرگوں کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ مثالوں سے باتوں کو واضح فرماتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں خاص مہارت تھی. علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجیے، یہ کتنی پیاری پیاری مثالیں بتاتے ہیں، اس سے حکم نکالتے ہیں، اس سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال سے سمجھاتے تھے، اور صحابہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیتے تھے. کبھی سوال کرتے تھے، کبھی نبی علیہ السلام احادیث پاک کے اندر آپ کو ملے گا کہ کبھی ہاتھوں کے اشارے سے سمجھاتے تھے، ہاتھوں کے اشارے کے ذریعے سمجھاتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے تو میں اور جنت میں، میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے ہوں گے، یہ ہاتھوں کا اشارہ یعنی اتنے قریب ہوں گے. کبھی نقشے درو کرتے تھے نبی علیہ السلام، کبھی چارٹ بناتے تھے. آج اس میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چارٹ بنایا اور صحابہ کو سمجھایا. تو ایک ماہر استاد کا کیا ہوتا ہے، یہ فن کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے کہ بڑی بڑی باتوں کو کیا کر دیتے ہیں، اچھی طریقے سے سمجھا دیتے ہیں، اسی معمولی انداز میں سمجھا دیتے ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں
کہ ان کے زمانے کی یہ بات ہے.
دو دوست ہیں فلت سے آ رہے تھے ٹرین کے اندر, تو ایک مسلمان تھا ایک غیر مسلم تھا, ایک مسلمان تھا ایک غیر مسلم تھا. تو چونکہ کافی گہری دوستی تھی اور وہ زمانہ ایسا بھی نہیں تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو مینیپولیٹ کیا جائے یا برین واش کیا جائے, لوگ اچھے ہوتے تھے. تو وہ مسلمان دوست نے اپنے غیر مسلم دوست کو دعوت دی اسلام کی. تو غیر مسلم نے سوال کیا اس کے مسلمان دوست کو کہ تو جس اسلام کی طرف مجھ کو دعوت دے رہا ہے, تو مجھ کو مسلمان بنانا چاہتا ہے, پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تیرا اللہ مسلمان ہے یا نہیں, پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تیرا اللہ مسلمان ہے یا نہیں. تو کہا کہ آف کورس میرا اللہ مسلمان ہے. تو کہا دلیل کیا ہے, تو کیا دلیل کیا ہے؟ تو کہا دلیل تو مجھے پتا نہیں ہے, ہم لوگ دہلی جا رہے ہیں وہاں پر, تو شاہ عبدالعزیز محدود دہلوی سے بات کریں گے, وہاں پر تمہارا سوال ان کے سامنے پیش کریں گے اور وہ شاید بہتر جواب دے سکے. چنانچہ وہ شاہ عبدالعزیز محدود دہلوی کے پاس گئے, کہا کہ حضرت میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی لیکن یہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ تیرا اللہ بھی مسلمان ہے یا نہیں, اور یہ اس کے اوپر دلیل مانگ رہا ہے. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں اس کے پاس دلیل ہے. کیا 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 دلیل ہے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فذبحوا بقرۃ, فذبحوا بقرۃ کے گائے کو ذبح کرو, اور گائے کو ذبح کرنے کا حکم مسلمان ہی دے سکتا, گائے کو ذبح کرنے کا حکم کوئی جو نان مسلم ہوگا وہ حکم دینے والا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اس کی عبادت کرتے ہیں, وہ تو اس کا پیشاب پیتے ہیں, اور وہ ان کے یہاں تو یہ یعنی ان کے یہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ اس کا جو گوبر ہے اس کے اندر سے نکلنے والا جو فضلہ ہے اس کے اندر کینسر کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. استغفر اللہ. اب اس کے سامنے قرآن کی دلیلیں پیش کر دے حدیث, یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا طریقہ ہے کہ انسان کو دعوت دی جائے اس کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے. اب یہ غیر مسلم تھا, اب اس کے سامنے آپ قرآن پیش کرتے حدیث پیش کرتی ہو, کیا وہ اس کو سمجھ میں آنے والی بات تھی؟ ایک معمولی سے انداز میں اس کو سمجھا دیا, کہا کہ فض بہو بکر, اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا, مسلمان ہی گائے کو ذبح کر سکتا ہے اور تو وہ ہی نہیں کر سکتا, اس لیے اللہ مسلمان. حسن مفتی محمد الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک اسی طرح کا ایک انسان آیا تھا, کہا کہ تم مسلمانوں کے یہاں تم بکری کھاتے ہو, بکرا کھاتے ہو, گائے کھاتے ہو, تو سور کیوں نہیں کھاتے, سور کیوں نہیں کھاتے, یہ بھی جانور وہ بھی جانور, جس طرح چار پیر اس کے ہیں دو کان اس کے ہیں اسی طرح اس کے بھی ہیں, تو ایک کو تم خوشی خوشی کھاتے ہو ایک کو نہیں کھاتے ہو. تو یہی بات ہوتی ہے. حضرت مفتی صاحب نے اس کو کہا کہ تیری شادی ہو گئی ہے؟ تو کہا کہ ہاں. کس کے ساتھ؟ تو کہا کہ فلاں نہیں کے ساتھ. تو کہا کہ تیری بہن ہے؟ تو ہاں. تو کہا کہ کس کے ساتھ کیوں شادی نہیں کی تو نے؟ وہ بھی عورت ہے یہ بھی عورت ہے, عورت ہونے میں تو دونوں برابر ہے. تو اگر تم یہ سوال مجھ سے کر رہے ہو کہ جانور ہونے میں دونوں برابر ہے, ایک کو تم کھاتے ہو ایک کو نہیں کھاتے ہو, تو عورت ہونے میں دونوں برابر ہے, تو تو نے اپنے گھر میں عورت ہوتے ہوئے دوسری باہر سے اور باہر والی عورت سے کیوں شادی کی؟ تو کہا کہ نہیں اس کو اچھا نہیں سمجھتے لوگ, تو ہم بھی اچھا نہیں سمجھتے اس کو, ہمارے بھی اچھا نہیں, ہم کو منع کیا گیا ہے, سیدھی بات. تو یہ انداز ہوتا ہے دعوت کا, کیا ہوتا ہے انداز ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے. یہ محنت کرنی پڑتی ہے, بزرگوں کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے, انسان ایسے درس و دروس میں بیٹھتا ہے, حکمت کی باتیں سنتا ہے, قرآن و حدیث کے حلقوں میں بیٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے دماغ کو کھولتا ہے. حضرت سیدنا میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس, کہ وہاں جاؤ اس کو قول لینا, نرمی سے بات کرنا اس کے ساتھ, کیا کرنا؟ نرمی سے بات کرنا. اور کس سے نرمی سے بات کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि जिसने किसी को खलवत में रोका, खलवत में टोका, यानी प्राइवेट के अंदर किसी को टोका, तो उसने दावत का हक अदा किया, उसने दावत का क्या किया, हक अदा किया, उसको जिल्लत हो जलील होने से बचाया, उम्मीद है कि वो मानेगा। जिसने किसी को खलवत में प्राइवेट के अंदर बुलाकर टोका तो उसने दावत का हक अदा किया, उम्मीद है कि वो मानेगा क्योंकि उसने उसको जिल्लत से बचाया है। और जिसने किसी को सबके सामने टोका, जलवत के अंदर टोका, जलवत के अंदर ओपनली उसको सामने ये किया है, तो कहा कि उसने उसको जिद के ऊपर डाल दिया, अब अगर वो मानने वाला होगा तब भी नहीं माने। तरीका, हजरत मौलाना इलियास साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बीमार हुए, बीमार थे, आखिरी वक्त की बात है। हजरत के डॉक्टर थे डॉक्टर इकबाल साहब, जो हजरत की लुक आफ्टर करते थे, हर वक्त हजरत की सेहत वगैरह का ख्याल रखना, उनको चेकअप करना, वो सारी चीज़ें डॉक्टर इकबाल साहब थे, वो हजरत के साथ हमेशा जो फैमिली डॉक्टर थे हजरत के, जो हजरत की क्या करते थे, लुक आफ्टर करते थे, कसरत वगैरह कराना, एक्सरसाइज वगैरह कराना। अल्लाह अकबर, हमारे बुजुर्गों के क्या तरीके थे। तो ये इनको एक्सरसाइज वगैरह करा रहे थे, इनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो जाने लगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर इकबाल साहब, तो हजरत ने देखा, हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उनका टखना पायजामे से, उनका जो पाजामा है टखने से नीचे, उनका पाजामा टखने से नीचे। अल्लाह अकबर, अब देखो किस तरह अमर बिल मारूफ कर रहे हैं, किस तरह उनको डॉक्टर साहब का पास, डॉक्टर साहब को बुलाओ, खड़े हो गए और फरमाने लगे कि डॉक्टर साहब आप मुझे अभी एक्सरसाइज करा रहे थे, ज़रा देख लो कि मेरी लूंगी कहीं पाए टखने से नीचे तो नहीं चली गई। डॉक्टर साहब को कह रहे हैं, अपनी हालत को, अपनी हालत बता रहे हैं कि आप मुझे एक्सरसाइज करा रहे थे, आप मेरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कहीं देखो कि मेरी लूंगी टखने से नीचे तो नहीं चली गई। उनको फौरन एहसास हो गया, उनको क्या हो गया, क्या हिकमत थी इनके पास, क्या तरीका था इनके पास। हजरत मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है कि किसी ज़माने में लखनऊ के अंदर, किसी ज़माने में लखनऊ के अंदर हजरत रहमतुल्लाह अलैह की आदत ये थी कि रोज़ाना हस्पताल के अंदर जाते थे और एक एक किलो फ्रूट्स फल वगैरह लेकर जाते थे, अस्पताल वगैरह के अंदर जाते थे, एक एक किलो फ्रूट्स लेकर जाते थे, फल वगैरह लेकर जाते थे, और जितने भी लोग वहाँ पर होते थे अस्पताल के अंदर, चाहे वो मुसलमान हो, मानने वाला हो, गैर मुस्लिम हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, सबको ये फ्रूट्स वगैरह बांटते थे, फल बांटते थे। कोई डिमांड नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई तबलीग नहीं, खामोश तबलीग। ये लिखा है किताबों में कि इनके इस अमल की वजह से 10,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, 10,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। हमारा अमल भी दावत बन सकता है, हमारा अमल नेकी बन सकता है, हमारा अमल किसी के इस्लाम में आने का सबब बन सकता है, हमारा अमल किसी के इस्लाम से दूर जाने का सबब भी बन सकता है। कोई यहाँ दरस दुरुस में नहीं आएगा, कोई इस्लामी हलकात में नहीं आएगा, हाँ वो हमारे कैरेक्टर को ज़रूर देखेंगे, हमारे अखलाक को वो ज़रूर देखेंगे। आपके नेबर हैं, वर्क प्लेस के अंदर है, तो ये देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे ये कौन है, ये हमारा रिलीजन देखेंगे, अच्छा मुसलमान है, ये क्या है मुसलमान। मुसलमान को मैंने कभी नहीं देखा भाई कि वो गलत बयान निकलता हो, वो धोखा देता हो, मिसट्रीट करता हो किसी को। हमारे अखलाक को, ये लोग हमारे अखलाक को देखकर क्या करते हैं, इस्लाम के ऊपर गुमान लगाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक को अच्छे करें, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ تو بات نرمی سے کرنا, اور کون انسان جو خدائیت کا دعویٰ کر رہا ہے, وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں اللہ ہوں. فرعون کا ذکر جب قرآن میں آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہو طغا, انہو طغا, کہ فرعون سرکشی کرتا ہے. فرعون کیا کرتا ہے؟ سرکشی کرتا ہے. لیکن فرعون زیادہ بدبخت ہے یا ابو جہل زیادہ بدبخت ہے؟ آپ سوچو گے کہ فرعون نے تو خدائیت کا دعویٰ کیا تھا تو فرعون ہی ہوگا, لیکن اگر قرآن کی ٹرمینالوجی کو آپ سمجھے, قرآن کو آپ دیکھیں, تو فرعون کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انہو طغا, کہ بھائی فرعون سرکشی کرتا ہے, بغاوت کرتا ہے, ریبل کرتا ہے. اور جہاں ابو جہل کا ذکر آیا تو قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان لیطغا, اس میں تاکید پیدا کر دی. ان نبی لائے, لام تاکید کے لیے بھی لائے کہ بے شک یہ جو ابو جہل ہے نا, بہت بڑا سرکش, یہ بہت خطرناک سرکش, اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے والا, فرعون سے بھی زیادہ. ابو جہل کے متعلق فرمایا قرآن, کہہ رہا میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا. حالانکہ فرعون جو ہے نا, فرعون ہمارے بزرگوں میں بہت سارے لوگ فرعون کے مسلمان ہونے کے بھی قائل ہیں کہ فرعون نے اسلام قبول کر لیا تھا. وہ ناجی ہے. وہ کیا ہے؟ ناجی ہے. ہمارے بزرگوں میں علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ, جس کو ہم حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جب فضائل اعمال پڑھتے ہیں تو ان کا نام آتا ہے ابن عربی, بہت بڑے صوفی تھے. ابن عربی فرماتے ہیں کہ فرعون ناجی ہے. ناجی یعنی وہ مسلمان ہو کے مرا ہے, اس لیے قیامت میں حشر میں نجات پائے گا. جمہور علماء, جو میجورٹی علماء ہے, علماء کا بہت بڑا طبقہ ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں, وہ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ جمہور کہتے ہیں کہ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے آمنتو برب ہارون و موسیٰ, جمہور کہتے ہیں کہ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ سکرات کی حالت میں پڑھا ہے, سکرات کی حالت. اور سکرات کی حالت جب شروع ہو جائے تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے اور ایمان بھی قبول نہیں ہوتا ہے. ایک انسان کو جب فرشتے دکھ گئے, اب آخری وقت کے اندر ہے, اس وقت انسان اگر توبہ کرے گا, اس وقت اگر وہ ایمان قبول کرے گا, تو ایمان بھی ویلڈ نہیں ہوگا, اس کی توبہ بھی ویلڈ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اب اس نے آخرت کو دیکھ لیا. لیکن ابن عربی کہتے ہیں کہ نہیں, وہ کہاں سکرات میں ہے, وہ تو اپنے ہوش و حواس میں پڑ رہا ہے. ہر انسان کی سکرات الگ ہوتی. ڈوبنے والے کی سکرات کیا ہے؟ کیا بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے تو یہی اس کی سکرات ہے. تو ابن عربی کہتے ہیں کہ وہ ناجی ہیں. جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں, وہ ناجی نہیں ہے. یعنی میجورٹی علماء کہتے ہیں کہ وہ ناجی, لیکن میرا بتانے کا مقصد, ہمارے علماء میں بعض بزرگوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو اس کی نجات کے قائل تھے. شیخ ہشام ابن عمر, یہ بھی اسی کے قائل تھے. شیخ ہشام ابن عمر وہ کہتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ ناجی, اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو مسلمان ہو کے مرا ہے. ان کا مکالمہ ہوا شیخ ابو شاہنہ حنفی کے ساتھ, شیخ ابو شاہنہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو یہ منع کرتے تھے کہ نہیں, وہ کفر کے ساتھ مرا ہے, اس کا ایمان معتبر نہیں ہے, وہ سکرات کا ایمان ہے. لیکن یہ ہشام ابن عمر کہتے کہ نہیں, وہ نجات پائے گا کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. خیر, دونوں میں مکالمہ ہوا, مکالمہ ختم ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد یہ شیخ ہشام ابن عمر جا رہے تھے, تو یہ جو ابو شاہنہ حنفی ہے نا, انہوں نے ان کو دیکھا تو دور سے ان کو آواز لگائی, یا اخا فرعون. کیا آواز لگائی؟ یا اخا فرعون, اے فرعون کے بھائی, اے فرعون کے بھائی. تو ان کو غصہ آیا، ان کو اچھا نہیں لگا، تو کہا کہ کل تو تم کہہ رہے تھے کہ فرعون مسلمان ہے، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کا کیا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، تو میں نے تو تم کو یہی کہا ہے، اور ان کو تم کو تو اچھا نہیں لگا یہ۔ تو خلاصہ یہ کہ بعض لوگ اس کے بھی قائل تھے۔ تو فرعون کو جو قرآن نے کہا ہے انہ طغى، کہ یہ سرکشی کرتا ہے، لیکن ابو جہل کا ذکر آیا تو کہا ان الانسان لیطغى، بہت زیادہ سرکش کرنے والا۔ بھائی فرعون تو مرتے مرتے بھی کلمہ پڑھا نا، چاہے وہ آئے تھے معتبر نہیں ہے، لیکن مرتے مرتے بھی کلمہ تو پڑھا۔ لیکن ابو جہل جب مر رہا تھا کیا کر رہا تھا؟ بھائی چاہے انسان کتنا برا ہو، کتنی اکڑ اس کے اندر ہو، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو اکڑ ساری کیا ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، فرشتوں کو انسان دیکھ لیتا ہے، اکڑ ختم نہیں ہوتی۔ لیکن ابو جہل جب مر رہا تھا، اس کی گردن کو کاٹا جا رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے ان کو کہ ذرا گردن کو نیچے سے کاٹنا، ذرا گردن کو کیا کرنا، ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ ساری گردن جب رکھی جائے تو میری گردن تھوڑی سی کیا ہو، اوپر۔ یعنی مرتے مرتے بھی تکبر، اللہ کو تکبر، بڑائی، یہ کیا ہے، بہت ہی ناپسند ہے۔ الکبریاء ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر جو ہے نا میری چادر ہے۔ والعظمت ازاری، عظمت میری ازار ہے، اور جو کوئی مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا کہ ان کے ساتھ نرمی کی بات کرنا۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ تم جس کی دعوت کرنے کے لیے جا رہے ہو، جس کو تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے جا رہے ہو، جس کو تم برائی سے روکنے کے لیے جا رہے ہو، وہ انسان فرعون سے بڑھ کر گنہگار تو نہیں ہے، اور تم سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر دائی تو نہیں ہو سکتے۔ بعض علماء نے یہاں پر اور بھی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں یہ فرمایا کہ فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے، اصل میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش جو ہوئی تھی وہ فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام وہیں پڑے بڑے تھے نا۔ تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ فرعون تمہارا محسن ہے، اس نے تم پر احسان کیا ہے، اور جو تمہارے اوپر احسان کرتا ہے، احسان والوں کو بدلہ اس طریقے سے نہیں چکاتے ہیں، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ اسے کیا کرنا؟ نرمی کے ساتھ بات کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہاڑی کے اوپر چڑھے ہیں دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو ابو لہب کیا کہہ رہا تھا؟ تبن لکا، نعوذ باللہ، تبن لکا یا ما الہذا جمعتنا، اس لیے تو نے ہم کو جمع کیا۔ گالیاں دے رہا تھا، برائی کر رہا تھا، ہلاکت کی دعائیں کر رہا تھا، بد دعا کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیے پہلی تین صورتیں کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کل کل کل، آگے بھی پیچھے بھی، دو صورتیں آگے ہیں ایک پیچھے سے، کل سے شروع ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہی نازل فرما دیتا اور فرما دے کہ کل تبت یدا ابی لہب، کہ پیغمبر کہیے کہ ابو لہب تیری ہی ہلاکت ہو۔ لیکن یہاں پر بھی یہی لیسن دینا تھا کہ ابو لہب نبی کا چچا ہے، اور اس نے نبی کے اوپر احسان کیے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے اوپر اس نے اتنی خوشی منائی تھی، اتنی خوشی منائی تھی کہ اس کے پاس ایک باندھی تھی، اس کو اس نے آزاد کر دیا تھا، صرف نبی کی پیدائش کے اوپر۔ تو کہا کہ اس نے، تم نے ان کی گود میں کھیلا ہے، انہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تو نبی نے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو بیچ سے نکال دیا، کہا کہ تم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اپنے محسن، اپنے احسان کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو بھائی طریقہ ہوتا ہے، یہاں پر اس حدیث کے اندر ہم کو طریقہ بتایا۔ اب اس حدیث میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو ایک قرآن اندازی، چٹھی اچھالنا بہت سی جگہوں پر جائز ہے، اس کی الگ الگ سچویشن ہو سکتی ہے، الگ الگ وقت میں الگ الگ مسئلہ بنتا ہے، کبھی یہ جائز ہے، کبھی یہ ناجائز ہے، اس کی کچھ مثالیں میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ ایک جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ نیچے والے جو تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ ایک غلط کام کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان کے دل میں ایک غلط کام کا ارادہ آیا۔ حدیث ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ اگر اوپر والے اس کو نہیں روکیں گے سوراخ کرنے سے تو ساری کشتی ہلاک ہوگی، ساری کشتی ڈوبے گی۔ اسی طرح معاشرے کے اندر اگر غلط کام ہو رہا ہے اور انسان یہ سوچے کہ تو یہ اس کا کام ہے، یہ کرتا رہے گا، مجھے اس کے ساتھ کوئی لینا نہیں، میں اور میری مسجد اور میری نماز، تو کہا کہ نہیں، اگر اللہ کی پکڑ آئی تو یہ تو جائے گا، سب کو ساتھ میں لے کر جائے۔ اس لیے ہر انسان اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق جتنا روک سکتا ہے انسان روکنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، آج کے سبق کا حاصل یہی ہے۔ اس حدیث میں کچھ باتیں اور بھی ہیں، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے بیان کی جائے گی۔ درود شریف بولیں، جزا اللہ عنہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔